أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورة صف آيات 11 و 12 قرآن کریم میں بسا اوقات ایک ہی نیکی کو مختلف رنگ میں مختلف الفاظ میں مختلف آیات کریمہ میں بیان فرمایا جاتا ہے اور نتیجتاً بعض دفعہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات بیان فرمائی جاتی ہیں بعض دفعہ بعض اور صفات بعض دفعہ ایک نتیجہ ثواب کا دکھایا جاتا ہے بعض دفعہ ایک اور ثواب کا نتیجہ دکھایا جاتا ہے در حقیقت گہرے غور سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف صورتحال میں کی جانے والی نیکی دراصل مختلف تقاضے رکھتی ہے اور انسانی حالات کے بدلنے سے نیکی کے اجر بھی بدلتے رہتے ہیں. یہ آیت جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اس میں ایک ایسی تجارت کا ذکر فرمایا گیا جس کے نتیجے میں انسان کو عذاب علیم سے نجات ملے گی. حالانکہ باقی جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے کے طور پر مثبت رنگ میں ثواب کا ذکر ملتا ہے. جنت جنات ہوں گی نہروں والی یا یہ ثواب ہوگا یا وہ ثواب ہوگا. بہت ہی خوبصورت جزا کے نقشے کھینچے گئے ہیں لیکن اس آیت میں یہ ایک مختلف انداز ہے. کسی مثبت اجر کا وعدہ نہیں بلکہ ایک منفی عذاب سے بچنے کی خوشخبری ہے. یا ایھا الناس آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں تنجیکم من عذاب الیم تمہیں بہت ہی دردناک عذاب سے بچائے گی. تومنون باللہ ورسولہ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اپنے اموال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے کاش کہ تم جانتے. گزشتہ خطبے میں بوسنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے جن مظالم کا ذکر کیا گیا تھا ان کے تعلق سے مجھے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھ آیا کہ انسان جب دنیا میں دردناک حالات سے متاثر ہوتا ہے, جب ظلم کسی اور پر توڑا جا رہا ہوتا ہے اور اس سے ہمدردی رکھنے والا دل کسی اور جگہ بیٹھا کٹ رہا ہوتا ہے, بسا اوقات ایسے وقت میں عذاب علیم سے بچنے کے لیے انسان کی توجہ خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کی طرف پھرتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, دعائیں وہی مقبول ہوتی ہیں جنہیں نیک اعمال رفعتیں بخش رہے ہوں. اور جب بھی تم عذاب علیم کے نمونے دنیا میں دیکھو تو تمہیں ایک ایسے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے بھی مجاہدہ کرنا چاہیے جو انسانوں کے عائد کردہ دردناک عذاب سے بہت زیادہ دردناک ہوگا. وہ عذاب علیم ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو بنی نو انسان پر دردناک عذاب وارد کرتے ہیں. دنیا میں جتنی بدیاں ہیں ان کے نتائج ان بدیوں سے براہ راست ایک نوعیت کا تعلق رکھتے ہیں. عذاب بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے جیسی بدی ہو, اور ثواب بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے جیسی نیکی ہو. بس قیامت کے دن دردناک عذاب انہی لوگوں کو ملے گا جو اس دنیا میں خدا کے بندوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ وعدہ دنیا میں بھی پورا ہوتا ہے مگر لمبے عرصے کے بعد, کیونکہ قرآن کریم میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ بعض چیزیں جو ہم تیرے دشمنوں کے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ انہیں ضرور ملیں گی, کچھ ہو سکتا ہے تو اپنی زندگی میں دیکھ لے, کچھ تیری زندگی کے بعد دکھائی جائیں گے, کچھ اس دنیا کے عذاب ہیں کچھ اس دنیا کے عذاب ہیں. کیونکہ خدا کا تناظر اور ہے اور بندے کا تناظر اور ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری کائنات ایک سطح کی طرح ہے, اس میں نہ کوئی ماضی ہے نہ حال نہ مستقبل. وہ ایک ایسی نظر سے سب واقعات کو اور کائنات کو دیکھ رہا ہے جیسے اس کی تصویر سامنے بچھ گئی ہو. بس یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کی کوئی جلدی نہیں, اور خدا کے صبور ہونے کا ایک یہ بھی مطلب ہے. انسان بے صبرا ہوتا ہے وقت کی نسبت سے, اور جتنا وقت آہستہ گزرے اور نتیجے سے زیادہ پیار ہو, ان دونوں کے درمیان ایک ایسی نسبت ہے کہ وقت آہستہ گزرے تو نتیجہ دور دکھائی دینے لگتا ہے, نتیجہ جس سے پیار ہو اس کے انتظار میں وقت ویسے ہی آہستہ گزرتا ہے, اس کے نتیجے میں بے صبری پیدا ہوتی ہے. مگر وہ خدا جو سپیس ٹائم کا خدا ہے, ایسی کائنات کا خدا ہے جہاں فضا اور مکان اور وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں اور ایک ہی چیز کے دو جز بن جاتے ہیں, جیسے دو دھاگوں سے ایک چیز بنی جا رہی ہو, اسی طرح عالم وجود وقت اور سپیس دونوں کی بنتی کا نام ہے. وہ خدا جو وقت اور مکان سے بالا ہے, اس کو یہ ساری چیزیں اپنے سامنے کھلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, اور اس لیے اسے انتظار میں بے صبری نہیں پیدا ہو سکتی. جسے چیز سامنے دکھائی دے اس طرف بھی اور اس طرف بھی, اس کے لیے بے صبری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس حقیقت میں اللہ ہی کی ذات صبور ہے, ورنہ انسان خواہ کتنا ہی صبر والا ہو کچھ نہ کچھ صبر کے عدم کی کیفیات بھی اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں, کچھ نہ کچھ بے چینی ضرور رہتی ہے. حضرت عبدالمسیح موعود علیہ السلام کو دیکھیں, کہ خدا کی طرف سے غیر معمولی قوت یافتہ تھے لیکن اسلام کی فتح کے انتظار کی باتیں کرتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کوئی بسمل تڑپ رہا ہو خاک و خون میں لتڑا ہوا اور عرض کرتے ہیں شور کیسا ہے تیرے کوچے میں, لے جلدی خبر, خون ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اگر کوئی بے چینی تھی یا کوئی بے صبری تھی تو خدا ہی کے سامنے بیان ہوتی تھی, مگر تھی وہ غلبہ اسلام اور نیکیوں کے غلبے سے متعلق. جس چیز سے محبت ہو وہ اگر سامنے دکھائی نہ دینے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کے انتظار میں ایک تکلیف کی حالت پیدا ہوتی ہے, اسی کو بے صبری کہتے ہیں. بس اللہ تعالی کے نزدیک تو یہ دنیا ہو یا وہ دنیا عملاً حقیقتاً کوئی بھی فرق نہیں, اس لیے وہ عذاب میں بھی کوئی جلدی نہیں کرتا اور بعض دفعہ عطا میں بھی جلدی نہیں کرتا. عطا میں جلدی کرتا ہے ہماری بے صبری کی خاطر کچھ دے دیتا ہے, جیسا کہ ہمارے جو ہماری جماعت میں کثرت سے یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ ادھر سے نیکی کی ادھر سے جزا مل گئی, ہاتھوں ہاتھ نخت و نخت سودے چل رہے ہیں, لیکن وہ حقیقت میں جزا نہیں ہے, وہ ایک مٹھاس کا ایک لقمہ ہے, چکھایا جا رہا ہے. جیسے کوئی ماں کھانا پکا رہی ہو, اس کی خوشبو بڑی اچھی اٹھ رہی ہو, بچہ پاس سے گزرتا ہے تو ماں اسے بلا کے تھوڑا سا چکھا دیتی ہے. یہ مطلب تو نہیں کہ سارا کھانا اس کو مل گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ بھی نہ سزا میں جلدی کرتا ہے نہ جزا میں جلدی کرتا ہے, ہاں چکھاتا ہے. چنانچہ بعض دفعہ عذاب کے بھی لقمے چکھائے جاتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن, یہ تو ایک لقمہ تھا جو تم کو کھلایا تھا نہار, یہ تو ایک لقمہ ہے جو تم کو کھلایا ہے نہار, یہ تھا یا ہے کہ مجھے فرق یاد نہیں. تو یہ تو صبح صبح ایک لقمہ جیسا کھلایا جاتا ہے نہاری کے طور پر, یہ وہ کھلایا گیا ہے, ابھی بہت سے عذاب آنے والے ہیں. بس اس نسبت سے اس آیت کا تعلق مجھے ان دردناک حالات سے معلوم ہوا جو عالم اسلام پر اس وقت وارد ہیں اور دن بدن ان کا دکھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دردناک عذاب دینے والوں کی بے باکی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بوسنیا کے متعلق اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہر ملک میں جہاں جہاں بھی بوسنیا کے مہاجرین ہیں غیر معمولی محبت کا سلوک کر رہی ہے اور بہت محنت کر رہی ہے. چنانچہ جو تفصیل سے رپورٹیں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ تو وقف ہو گئے ہیں اس بات کے لیے, دن رات بوسنیا کے مظلوموں کی خدمت کرنا, ان سے تعلقات استوار کرنا, ان کو مسجدوں میں لے کے آنا یا ان تک پہنچ کر ان کو نیکی کی باتیں پہنچانا, اور پھر ہمدردی کے عملی تمام ذرائع کو کام میں لاتے ہوئے ان کے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کرنا, یہ اب جماعت یورپ کی جماعتوں میں کام دستور ہے. اور انگلستان میں خصوصیت کے ساتھ بہت اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے, اور میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یہاں کی لجنہ کو خصوصیت سے بہت عمدہ خدمت کی توفیق مل رہی ہے. چنانچہ چند دن پہلے اسلام آباد میں بوسنین خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ آیا جس کو دو تین جگہ کی لجنات کی شاخوں نے جس کا انتظام کیا, اور بڑی محنت سے احمدی خواتین ان کو ان سے ان کے گھروں تک پہنچیں, ان کو ساتھ لے کر آئیں, اور کافی دلچسپ ایک مجلس لگی. دلچسپ ان معنوں میں تھی کہ جو آنسو اس مجلس میں بہتے تھے وہ خوشی کے بھی تھے اور غم کے بھی تھے. ان چہروں کو جس نے نہیں دیکھا اس کو تصور نہیں ہو سکتا کہ کیسی عجیب کیفیات کے حامل وہ چہرے تھے. ایک طرف اسلام کے نام پر بے لوس محبت کے نتیجے میں پگھلے جا رہے تھے, اور دوسری طرف ان کو اپنے دردناک ماضی کی یادیں آتی تھیں جو قریب کا ماضی ہے، اور اس کے نتیجے میں چہرے پر عجیب قسم کی وحشت دوڑنے لگتی تھی، بعض آنکھوں میں مسکراتے ہوئے بھی اتنا گہرا غم تھا کہ ان میں ڈوب کر انسان کا دل، انسان کے دل میں ہول اٹھتا ہے کہ کس گہرائی کا غم ہے جس کی کوئی اتھا دکھائی نہیں دیتی. اس ضمن میں خداوند الحمدیہ کے سابق صدر صاحب سے میں نے جو کام ان کے سپرد کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بوسنیا وغیرہ کے متعلق نظر رکھیں کیا ہو رہا ہے، دانشور کیا کہہ رہے ہیں، اور مختلف سمت سے جو بوسنیا کے حق میں یا ان کے حالات کے مختلف پہلوؤں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کا ریکارڈ کریں. چنانچہ انہوں نے جو اب تک کے مضامین اکٹھے کر کے مجھے دیے ہیں ان میں بعض ایسے مضامین ہیں جو فی الواقعہ پڑھے نہیں جا سکتے. 50,000 سے زائد مسلمان خواتین کی جس دردناک ظالمانہ طریق پہ بے حرمتی کی گئی ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کا نہ یہ موقع ہے نہ مجھ سے ہو سکے گی، لیکن ان میں سے اکثریت کو پھر بہیمانہ سلوک کے بعد بڑے ہی ناقابل بیان طریق پر یا ذبح کیا گیا ہے یا گولیاں مار کے مارا گیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے. اتنے مظالم ہیں کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کس کس طریق پر کیسے کیسے مظالم توڑے گئے. اور بہت سے ایسے مظالم ہیں جہاں ظلم کرنے والوں نے بعض دوسرے یورپین انٹرویو لینے والوں کو انٹرویو کے دوران بڑے فخر سے بتایا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے. تو بہت ہی دردناک حالات ہیں، اور یہ دردناک حالات ایک غیر منصفانہ دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں. یہ دور ناانصافیوں کا دور ہے. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا تصور ہے یہ کوئی خدا کے تقوی رکھنے والوں کا نیو ورلڈ آرڈر تو نہیں ہے، اللہ سے اور بندوں سے محبت کرنے والوں کا تو نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہے، یہ انصاف اور رحم سے خالی دلوں کا نیو ورلڈ آرڈر ہے. یہ ایک ایسی تالی کی آواز ہے جو آپ کو سنائی دے رہی ہے جب ایک ظالم دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ روکنے والا دوسرا ظالم اب میدان میں نہیں رہا، اور پھر بل چنگھارتا ہوا وہ اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ روک نہیں سکتا. ایسے حالات بعض دفعہ یہ جو نقشے جانوروں کی دنیا کے کھینچے جاتے دکھائے جاتے ہیں تصویروں میں ان میں دکھائی دیتے ہیں. ایک جانور کو گرا کر زخمی کر کے ایک درندہ اس کو کھانے پر تیار بیٹھا ہے، ایک اور درندہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر کچھ دیر غراتے ہیں، اس کے بعد ایک جو کمزور ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. پھر وہ جس طرح اس کو بھمبوڑتا ہے بے فکر ہو کر، اور جس طرح اس کے بھمبوڑنے والے درندے پر یعنی فاتح درندے پر کے چہرے پر جیسے آثار ہوتے ہیں بے تکلف ظلم کے کہ کوئی نہیں ہے مجھے پوچھنے والا، یہ آج کی دنیا میں طاقتور قوموں کا یہی حال ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو ایک طرف بوسنیا دکھائی دے گا، ایک طرف فلسطین دکھائی دے گا، ایک طرف کشمیر اور بمبئی اور اسی طرح ہندوستان کے بعض دوسرے علاقے دکھائی دیں گے، پھر آپ کو عراق میں مختلف مناظر نظر آئیں گے، کہیں وہ شیعہ یا کرد اقلیتیں ہیں جن پر کہا جاتا ہے کہ صدام حسین نے ظلم کیے تھے، کہیں سارے عراق کے باشندے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کے جبر کے نیچے مجبور ہیں، اور اس کے مقابل پر ان سب پر عرصہ حیات تنگ کر دینے کی ظالمانہ کاروائیاں، یہ کہتے ہوئے ان کو مجبور کرنا کہ جب تک تم صدام حسین کو اپنے اوپر سے ہٹاؤ گے نہیں ہم تم پر ظلم کرتے رہیں گے. عجیب و غریب انصاف کے نئے تصور کھینچے جا رہے ہیں جن کی کسی معمولی عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ آئی نہیں سکتی کہ کیسے انصاف ہیں. ایک طرف فلسطین کا حال ہے, وہاں ایک چھوٹی سی حکومت, چھوٹے سے دائرے میں رہنے والی رونت میں بہت بڑی ہوئی حکومت ہے, اور وہ جب چاہے جس طرح چاہے بیچارے نہتے فلسطینیوں پر جس رنگ میں چاہے ظلم کرتی چلی جائے, اور اس کے متعلق جب کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس پر بڑی قوموں کا ایک رد عمل ہے. دوسری طرف بوسنیا کے مسلمانوں پر ایک رد عمل ہے ان پر مظالم کا. تیسری طرف کشمیر کے اور ہندوستان کے دیگر مسلمانوں پر مظالم کا ایک رد عمل ہے. پھر عراق کی بات ہے. ان سب کا آپ موازنہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر جگہ پیمانے بدلے ہیں. کہیں آنکھیں بند کر لی گئی ہیں تو ذکر ہی کوئی نہیں چل رہا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں پر ایسے زبردست مظالم توڑے جا رہے ہیں کہ خود ہندو منصف مزاج لوگوں نے اور صاحب حق لوگوں نے اس کے خلاف بڑی شدت سے آواز اٹھائی ہے. حکومت کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹیوں نے ثابت کیا ہے کہ بہت ہی بہیمانہ مظالم ہماری فوج کی طرف سے مظلوم مسلمانوں پر توڑے گئے ہیں, لیکن کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا کہ یہاں کوئی واقعہ بھی ہو رہا ہے. لیکن چونکہ عراق نے کسی وقت کہا جاتا ہے شیعوں پر ظلم کیے تھے یا کردوں پر کیے تھے, ان موہوم ظلموں کی یاد میں عراق کی ساری آبادی کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف یہ انصاف ہے, دوسری طرف اسرائیل کا حال ہے کہ تمام دنیا کی اپیلوں کو رد کرتے ہوئے, تمام دنیا کی طرف سے بارہا توجہ دلانے کے باوجود, یونائٹڈ نیشنز میں اس موضوع پر بحثوں کے باوجود اسرائیل اپنی جگہ پر اڑا رہا, کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں ان 400 فلسطینی مسلمانوں کو واپس اپنے ملک میں لے لوں جن کو ہم نے اسرائیل کی حکومت نے جبرن اپنے ملک سے باہر نکال پھینکا ہے, جن کا کوئی بھی ملک نہیں, جن کو مدد دینے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کی راہ میں بھی خود اسرائیل روک ہے. بہت ہی دردناک حالات میں وہ کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کے متعلق ساری دنیا کی اپیلیں رد کی جا رہی ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جب یہ معاملہ سیکیورٹی کونسل میں پہنچا تو ابتدائی ریزولوشن کے الفاظ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اگر منظور ہو گئے تو اسرائیل کے لیے اب کوئی فرار کی راہ باقی نہیں رہے گی. بڑے بڑے شدت کے الفاظ کے ساتھ جس طرح عراق کے خلاف استعمال کیے گئے تھے اس سے ملتے جلتے کچھ تھے, ویسے سخت نہ صحیح, لیکن یہ مطالبہ تھا سیکیورٹی کونسل کی طرف سیکیورٹی کونسل سے کہ ایک ریزولوشن پاس کرو کہ اسرائیل نے اگر ان 400 مسلمانوں کو واپس قبول نہ کیا تو ان کے خلاف سینکشنز عائد کی جائیں گی, یعنی پابندیاں عائد کی جائیں گی کہ ان کے ساتھ تمام دنیا کے تجارتی اور دیگر روابط کٹ جائیں. اس کا جواب جو اسرائیل نے دیا وہ آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن میں بھی دیکھا ہوگا, اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا, ریڈیو پہ سنا ہوگا, ایسی بھی باقی سے سر اٹھا کر یونائٹڈ نیشنز کی آواز کو یوں ٹھوکر ماری ہے جیسا کوئی بھونکنے والے کتے کا منہ توڑتا ہے, اور امریکہ کے صدر کو مخاطب کر کے جن الفاظ میں کہیں تم کر کے تو دیکھو, اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس پر مجھے ایک پرانے زمانے کا احمدیہ ہاسٹل کا ایک واقعہ یاد آ گیا. جب ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتے تھے, تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے, وہاں ایک دفعہ راجہ محمد اسلم صاحب جو بہت ہی کسی زمانے میں مخلص تو اس وقت بھی تھے لیکن بڑے ذہین مشہور تھے, مقابلے کے امتحانوں میں گولڈ میڈل لینے والے, ان کا ایک صدمے کی وجہ سے دماغ پھر گیا تھا, تو وہ بیچارے اس حالت میں احمدیہ ہاسٹل میں آ کر قیام پذیر ہوئے جبکہ سر پہ یہ جنون سوار تھا کہ میں لوگوں کی شادیاں کرواؤں, اور آج بھی کئی احمدیوں کے دماغ میں یہ ہے کافی, میں کسی دن ذکر کروں گا اس کا. ان کو شادیوں کا شوق اس لیے تھا کہ جس وجہ سے وہ پاگل ہوئے تھے وہ شادی کے سلسلے میں ایک صدمہ تھا. بہت ہی قابل انسان, بہت ہی مخلص اور فدائی, غیر معمولی ذہین, لیکن اس ٹھوکر میں آ کر ان کا دماغ چل گیا. ہفتہ قریب گزر گیا ایم جی ہاسٹل بیٹھے بیٹھے. وہ آئے دن لوگوں کے رشتے جوڑتے تھے, کسی لڑکے کو پکڑ لیا کہ آؤ میں نے تمہارے لیے فلاں رشتہ ڈھونڈا ہے, کسی دوسرے کو پکڑا کہ تمہارے لیے فلاں رشتہ ڈھونڈا ہے, کسی کو دوسری شادی, کسی کو تیسری شادی کی تلقین. آخر سپرنٹینڈنٹ صاحب بہت شریف انسان تھے, بڑے نرم دل اور تحمل سے بات کرنے والے. وہ آخر تنگ آ گئے. انہوں نے صبح کی نماز کے بعد راجہ صاحب کو مخاطب کر کے بڑے ادب سے فرمایا کہ دیکھیں راجہ صاحب, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, بڑی عزت ہے, لیکن قانون قانون ہی ہے. اب دیکھیں جماعت کا قانون ہے کہ کوئی غیر طالب علم جو اس ہاسٹل کا باشندہ نہیں ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتا, اور آپ کو 7 دن ہو گئے ہیں, تو میں آپ سے میں بڑے ادب سے آپ سے بات کر رہا ہوں, مہربانی فرما کے یہ جگہ چھوڑ دیں. تو انہوں نے فوراً پلٹ کر ان سے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب, یہ آپ حکم دے رہے ہیں یا درخواست کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی دیوانگی کا ایک روپ تھا, اور سپرنٹینڈنٹ صاحب ویسے ذرا شریف انداز بہت نرم دل کے آدمی تھے. انہوں نے گھبرا کے کہا کہ راجہ صاحب میں عرض کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں. فوراً راجہ صاحب نے کہا چلو ٹیکیا نامنظور. پنجابی محاورے ٹیکیا, مجھے تبھی تک اس کا مطلب نہیں سمجھ آیا, لیکن ایک تحقیر کا لفظ ہے کوئی, کہ چلو ٹیکیا نامنظور, کہ اگر درخواست ہے تو نامنظور ہے. تو وہ جو تحکمات تھے اسرائیل کے سلسلے میں, اب وہ درخواست بن گئے ہیں. جب اسرائیل نے اسی دیوانگی کے عالم میں جو تکبر اور رعونت سے پیدا ہوتی ہے مڑ کر کہا کہ بتاؤ یہ ریزولوشن کیا ہونے والا ہے, حکم دینے لگے ہو یا درخواست کرنے لگے ہو, تو انگلستان نے جس نے ریزولوشن موو کیا تھا انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور ہم درخواست کر رہے ہیں. اس کا جواب وہی ہوگا جو میں بتا چکا ہوں کہ چلو ٹیک کیئر منظور. یہ ایک پیمانہ ہے انصاف کا اور دنیا امن قائم کرنے کا جو مغربی قومیں آپس کے تعلقات میں برتتی ہیں. جب یوگوسلاو کے دہریا یا عیسائی ظالم ہوں اور مسلمان مظلوم ہوں, جب فلسطین کے بیچارے مظلوم دنیا کے ستائے ہوئے مسلمان مظالم کا نشانہ بنائے جا رہے ہوں, اور اپنے ساتھی یہودی سفید فام یہودی ظلم کرنے والے ہوں, تو انصاف کے تقاضے, امن کے قائم کرنے کے پیمانے, سب کچھ بدل جاتے ہیں. دوسری طرف اگر مسلمان کو ظالم کے طور پر پیش کیا جائے, خواہ وہ مسلمانوں پر ہی کر رہا ہو, برداشت نہیں ہوتا ان سے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم کرے. کہتے ہیں دیکھو یہ صدام حسین کیسا مسلمان بنا پھرتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے. ہم دنیا کی آزاد قومیں برداشت کیسے کر سکتی ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی رعونت میں اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کرے؟ جب بابری مسجد کے نتیجے میں مظالم کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ ان کی بات ہے, ملک کے اندر کیسے کوئی دخل دے سکتا ہے؟ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے. کشمیر کا معاملہ ہندوستان کا معاملہ, بابری مسجد کے قصے ہندوستان کے قصے, بیرونی طاقتوں کو کیا حق ہے کہ کسی اور ملک میں جا کر دخل اندازی کریں؟ تو یہ ہے انصاف کا عالم, اور یہ نیا نیو ورلڈ آرڈر ہے. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے, کیا کر سکتے ہیں؟ عملاً بظاہر جو میں بات کہوں گا وہ آپ کو چھوٹی دکھائی دے گی, لیکن بہت بڑی بات ہے, کیونکہ قرآن کریم نے ان مسائل کا یہی حل بیان فرمایا ہے. چنانچہ سورہ والعصر میں, جس کا میں پہلے بھی بارہا ذکر کر چکا ہوں, اس زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانہ گواہ ہوگا کہ جب ناانصافی کی حکومت ہوگی, جب عدل دنیا سے اٹھ جائے گا, تو انسان لازماً گھاٹے میں ہوگا. اس میں ناانصافی اور عدل کے فقدان کا ذکر دراصل اگلی نصیحت کے دوسرے پہلو سے میں شامل ہے. اگر علاج حق بیان کیا جا رہا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ جھوٹ کی حکومت ہے, और झूठ बीमारी है जिसके नतीजे में इंसान घाटे में है। जब सब्र की है नसीहत की जा रही है तो साफ जाहिर है कि जुल्म हो रहा है और अदल का खून हो रहा है। बस ये कोई मजमून मैं अपनी तरफ से इस छोटी सी सूरत की तरफ मंसूब नहीं कर रहा, इस सूरत के अंदर गहरे मतालिब पिन्हा हैं जो बाकायदा तलाश से नजर आते हैं, दिखाई देने लगते हैं, खुलम खुला वहां मौजूद हैं। बस फरमाया कि कुल आलम उस वक्त घाटे में होगा और जमाना अपने अतवार से उनकी उस घाटे की गवाही देगा। नसीहत यह फरमाई उसका इलाज हक से करना और हक की नसीहत करते हुए करना, सच्चाई पर कायम रहते हुए सच्चाई की नसीहत करना और सब्र पर कायम रहते हुए सब्र का दामन पकड़ते हुए सब्र की नसीहत करना, जिससे इस नसीहत में दर हकीकत जमाने की दो बीमारियां हमें बता दी गई और बिलमुहम मुफसरीन मुस्बित पहलू को तो सामने रखते हैं जो रखना भी चाहिए, लेकिन यह मालूम नहीं करते कि ये मुस्बित पहलू क्यों बयान किए गए हैं। इसलिए कि जमाना इन दोनों बातों से आ रही होगा, इसलिए इनकी तलखीन फरमाई गई कि ऐ मुसलमानों अगर तुम जमाने की तकदीर बदलना चाहते हो तो बीमारी को देखो, बीमारी का हल तलाश करो, जैसी बीमारी है वैसी दवा होनी चाहिए। और फरमाया हम तुम्हें दवा बता देते हैं और वो बैन ही मर्ज के मुताबिक है। दवा यह है कि सच पर कायम हो जाना और सच की तालीम में सच्चाई से काम लेना। दवा यह है कि सब्र की नसीहत करना लेकिन सब्र पर कायम रहते हुए, खुद सब्र के नमूने दिखाते हुए। इन आयात से जो उस वक्त की दुनिया का मनफी नक्शा उभरता है वो बिल्कुल साफ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा जमाना है जहां सारे झूठे हो गए हैं, बदबख्त, छोटे भी झूठे, बड़े भी झूठे, सियासतदान भी झूठे और मजहबी रहनुमा भी झूठे, हुकूमतें भी झूठी और रया भी झूठी, अमीर भी झूठा और गरीब भी झूठा। अगर ये नक्शा इतना आम ना होता झूठ का तो सारे जमाने को खुदा ये ना कहता कि घाटे में चला गया, हर सारा इंसान घाटे में ना जाता। अल इंसान के घाटे में जाने का मतलब यह है कि तमाम बनी नौ इंसान इन बद सिफात में मुलव्वस हो चुके हैं, इन बुराइयों इन जराइम में मुलव्वस हो चुके हैं, डूब गए हैं, झूठ ही झूठ है हर जगह। बस जो आज की सियासत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, जो आज तिजारत के नक्शे आपको दिखाई देते हैं, जो मुल्क में माले हुकूमत और रियाया के ताल्लुकात के नक्शे आपको नजर आते हैं, जिस तरफ आप नजर डालकर देख लें सब में बुनियादी जुर्म झूठ का जुर्म है जो कदर मुश्तरक है। और ये इतना आम है कि हर सतह पर रच बस गया है और एक का दूसरे से फर्क नहीं किया जा सकता। पहले कहा जाता था कि या रियाया झूठी है या बादशाह झूठा है, कुरान फरमा रहा है कि जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं रियाया भी झूठी होगी बादशाह भी झूठा होगा, छोटे मुल्क भी झूठे होंगे बड़े मुल्क भी झूठे होंगे। और अगर तुम जमाने को इस मर्ज से शफा बख्शना चाहते हो तो तुम्हें सच्चा होना पड़ेगा, सच्चाई का दामन पकड़ोगे और फिर सच्चाई की नसीहत करोगे तो तुम्हारी नसीहत में ताकत होगी और जमाने के अतवार बदल सकोगे, वरना नहीं। फिर सब्र के का मजमून शेयर कर बताया कि बहुत मजलूम होंगे लोग, इंसान बहसियत इंसान मजलूम होगा। और ये जो नक्शा है ये हकीकत में मालिक पर भी इतलाक पाता है और मजदूर पर भी, हुकूमत पर भी और रिया पर भी, क्योंकि जिन मुल्कों पर आप जालिम हुकूमतों को देखते हैं उनके गुज़श्ता चंद साल के इनकलाबात पर अगर वह इनकलाब आए हों गौर करके देख लें और उसी से बाकी दुनिया के नमूने का अंदाजा के हालात का अंदाजा करें तो पता चलेगा कि इनकलाब लेने वाले भी जब हुकूमतों पर लाने वाले भी जब हुकूमतों पर फायल होते हैं जालिम बनकर उभरते हैं। जब इश्तराकियत का इनकलाब आया था तो जुल्म के खिलाफ इनकलाब था लेकिन इनकलाब खुद अपनी जात में जालिमाना था, جب ظلم کے نام پر ظالم کے خلاف جہاد کرنے والے حکومت پر فائز ہوئے تو وہ خود ظالم بن گئے. اسی طرح ایران میں ایک انقلاب ظلم کے خلاف ہوا تھا اور بعد میں جو جس طرح بعض لوگوں کا قتل عام ہوا ہے, کوئی دنیا کا انصاف پسند یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظلم کا جواب اس طرح دیا جانا چاہیے. تو جہاں جہاں بھی دنیا میں انقلاب آ رہے ہیں, ایک ظالم کے خلاف ایک مظلوم انقلاب لاتا ہے, لیکن جب اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں ظالم پہلے فائز تھا تو خود ظالم بن کر ابھرتا ہے, ظالم بن کر ظاہر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مخفی ظلم کی رگ سارے انسان کے اندر پھڑک رہی ہے, ہر انسان کے اندر پھڑک رہی ہے. ہر انسان سے مراد یہ نہیں کہ استثناء کوئی نہیں, قرآن کریم خود استثناء فرما رہا ہے. مراد یہ ہے کہ اتنی عام بات ہے کہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا زمانہ ظلم کا شکار ہو چکا ہے اور بے صبرہ ہو گیا ہے. بے صبرہ پن بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچ رہا ہے ان لوگوں کا جن کو حکومت میں بھی چین نہیں ہے, اور جو محکوم ہیں ان کو تو ویسے ہی چین نہیں ہے, امیروں کو بھی چین نہیں ہے اور غریبوں کو بھی چین نہیں ہے. حقیقت میں اگر آپ اس وقت دولت مندوں کا حال دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ دولت مند بھی بڑے سخت بے چین اور بے قرار ہیں, ان میں بھی ایسی تکلیفیں ہیں جنہوں نے ان کو بے صبر کر دیا. اور کئی دفعہ ایسے حالات اچانک سامنے آتے ہیں جس سے نمونتاً ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بظاہر خوش باش اور عیش و عشرت میں ملوث دولت مندوں کے دلوں کی کیا کیفیت ہے. ابھی چند دن ہوئے انگلستان کے ایک امیر ترین آدمی کی ایک بیٹی نے خودکشی کی ہے, جس کی کہانیاں عام اخبارات میں اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے مشتہر کی گئیں. اور ہر چیز ہر دنیا کی نعمت تھی, ایک بے حد محبت کرنے والا باپ تھا, لیکن دل تھا کہ اس میں ایک جہنم بھڑک رہی تھی. اور ایسے ایسے واقعات بعض دفعہ نظر آنے لگ جاتے ہیں, یعنی سطح پر اوپر آتے ہیں, لیکن سطح کے نیچے ایک تلاطم برپا ہے. وہ خدا جو عالم الغیب و شہادہ ہے, اس کے لیے تو نہ سطح کی کوئی حقیقت نہ تہ کی کوئی حقیقت, بیک وقت اس کی سطح پر بھی نظر ہوتی ہے اور تہ پر بھی نظر ہوتی ہے. بس جھوٹ کا جو نقشہ کھینچا گیا قرآن کریم میں کہ کل عالم کو جھوٹ غرق کر دے گا, انسان بحثیت انسان جھوٹا ہو جائے گا, اس کا تو ہمیں علم ہے, ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن صبر کی جو مضمون ہے اس کے بعض حصوں پر ہماری نظر ہے, بعض حصوں پر نہیں ہے. اس لیے پہلی گواہی کے سچا ہونے کے نتیجے میں ہم پورا یقین کر سکتے ہیں کہ اگلی بات بھی ہر طرح سچی ہے. یہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان کے سربراہ اور حکومت کے پر فائز افسران یا سیاستدان یہ خود بھی بے چین ہیں اور یہ بے چینی بڑھ رہی ہے. چنانچہ یورپ میں جو اس وقت کیفیت ہے, اگر آپ گہری نظر سے یورپ کی سیاست کا تجزیہ کریں تو ہر حکومت پہلے سے بڑھ کر بے چین ہو رہی ہے, اور امریکہ کا بھی یہی حال ہے. ایک بے چینی کم کرتے ہیں تو دوسری بے چینی آ لیتی ہے, اور ایک طرف توجہ بٹانے کی خاطر کوئی دوسرا ظلم کرتے ہیں تو جس طرف سے توجہ بٹائی جاتی ہے وہاں مواد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور ابلنا شروع ہو جاتا ہے. تو سارا عالم اس وقت بے چین ہے, نہ کوئی بڑا چین میں بیٹھا ہوا ہے صبر کے ساتھ ہے, نہ کوئی چھوٹا صبر کے ساتھ ہے. مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ تم صبر سے کام لینا, اور مسلمانوں نے چونکہ خصوصیت سے اس زمانے میں مظلوم بننا تھا اس لیے خصوصیت سے صبر کی تلقین فرمائی گئی. بس مسلمان قوموں کے لیے نجات کی یہ دو ہی رائے ہیں, سچ پر قائم ہوں. اور اس وقت بد نصیبی کے ساتھ مسلمان ملکوں میں اتنا جھوٹ ہے کہ جس طرح سڑے ہوئے گوشت میں سونڈیاں دکھائی دیتی ہیں, اس طرح کثرت سے جھوٹ بولنے والے سوسائٹی میں کل بلا رہے ہیں. بہت ہی مکرو نظارے ہیں اور چھوٹے بڑے اکثر جھوٹے ہو چکے ہیں. سیاستدان تو بطور خاص جھوٹا ہے, حکومت سے باہر سچ دکھائی دیتا ہے. حکومت سے باہر رہتے ہوئے سیاستدان جھوٹ کو نفرت سے دیکھتا ہے, جھوٹ پر تنقید کرتا ہے, جھوٹ کو پاؤں تلے روندنے کے دعوے کرتا ہے. مگر وہی سیاستدان جب حکومت میں آتا ہے تو جھوٹ اس کا اور نہ بچھونا بن جاتا ہے. یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا, یہ ایک عمومی صورتحال ہے جو ساری دنیا میں دکھائی دیتی ہے, اور مسلمان ممالک اس سے مستثنا نہیں ہے بدقسمتی سے. پر مسلمانوں کے لیے بطور خاص نصیحت ہے کہ تم حق پر قائم ہو, حق کی طرف لوٹو, ورنہ تم بھی گھاٹے پانے والے انسانوں کی طرح اس گھاٹے والے زمانے کا شکار ہو جاؤ گے. اور فرمایا صبر سے کام لینا. ان مظالم کے وقت حقیقت میں سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان صبر سے کام لے تو اسے زیادہ وقت ملے گا اپنے حالات کا جائزہ لینے کا بھی, اور دشمن سے کے شر سے بچنے کا بھی. جب صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو دوستوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم کر رہا ہے, ہم پر یہ شخص ظلم کر رہا ہے, ظالموں کے حق میں بول رہا ہے. لیکن خدا کی نصیحت صبر کی ہے, اگر صبر کی نصیحت میں نہیں کروں گا تو جھوٹ بولوں گا. اگر بے چین اور بےتاب رد عمل کی تلقین کروں گا تو یہ جھوٹ ہوگا. امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں سب سے زیادہ مسلمان کو صبر کی تلقین کی ضرورت ہے, اور صبر کے نتیجے میں بہت سے بڑے مظالم جو آگے ان کی راہ تک رہے ہیں, اس راستے پر بہت سی کمین گاہیں ہیں جس راستے پر آج ہم چل رہے ہیں, اور بہت سے حملے ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, اور بہت سے ہونے والے باتیں ہیں. ان سے نجات کی یہی راہ ہے کہ ہم اس وقت فوراً صبر کی پناہ میں آ جائیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے یوگوسلاویا کے البانیا کے باشندے, ان کے کچھ لیڈر میرے پاس مشورے کے لیے آئے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب کروشیا کی طرف سے نئی نئی بغاوت ہوئی تھی, اور وہ قوم ہیں جن میں مسلمان البینیا کے مسلمان بھی ہیں, بوسنیا کے مسلمان بھی. ان میں یہ خیالات بیدار ہو رہے تھے کہ ہم بھی بغاوت کر کے, ہم بھی کھلی جنگ کے ذریعے اپنے سابقہ مظالم کا بدلہ لیں اور اپنی آزاد حکومت قائم کریں. تو ایک گروہ جو یورپ کے مختلف باشندوں, یورپ سے آنے والے مختلف البینین رہنماؤں پر مشتمل تھا, وہ مشورے کے لیے میرے پاس آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, تم تلوار کے ذریعے اس وقت یوگوسلاویا کی حکومت کا تختہ الٹنے کا تصور بھی نہ کرنا. میں نے کہا کروشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہوگا. کروشیا پر باوجود اس کے کہ مذہبی اختلاف نہیں تھا, پھر بھی بڑے مظالم توڑے گئے, اور کروشیا کی بڑی سنجیدگی کے ساتھ اہل مغرب نے مدد بھی کی ہے. میں نے کہا تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا, جو مسلمان تمہیں ہتھیار دیں گے اگر کوئی دیں گے تو وہ ہاتھ کھینچ لیں گے, اور جب مغرب نے قدغن لگائی ہتھیاروں کے داخلے پر تو مجال نہیں ہوگی کسی کو تمہیں ہتھیار پہنچا سکے, اور بالکل برباد کر دیے جاؤ گے. جس حال میں ہو اس سے ہزاروں گنا زیادہ بدتر حال ہو جائے گا. اس لیے سنجیدگی کے ساتھ اگر اپنی فلاح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں, اور چند باتیں ان کو میں نے سمجھائیں. اس طریق پر پہلے اپنے آپ کو منظم کرو, اپنے حالات درست کرو, اپنی اقتصادیات کی فکر کرو, اپنی تعلیم کا معیار اونچا کرو, اور رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا آزادی لے کر کچھ نیا دم ہم اپنے اندر پیدا کرو. غرضی کے اور بہت سی باتیں تھیں جن کا تفصیلی ذکر یہاں مناسب نہیں. کچھ ان میں سے ایسے تھے جو بہت مطمئن ہو کے گئے, کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بے چینی کا کھلم کھلا اظہار کیا کہ دیکھا نا, تمہارے متعلق کہتے تھے نا کہ تم مغرب کا لگایا ہوا پودا ہو, ویسے ہی مشورے دیتے ہو. میں نے ان کو کہا کہ وقت آئے گا جو آپ کو بتا دے گا کہ میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں, مغرب کا پودا نہیں ہوں, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. وہ جب آپ کو عقل کے مشورے دیتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دشمن کی حق میں باتیں کی جا رہی ہیں,
और जो आपको बगैर हक में मशवरे देते हैं वो आपके दुश्मन, आपको दुश्मन के जंगल में फंसा देते हैं, ऐसी मुसीबतों में मुब्तला कर देते हैं जिनसे निजात मुमकिन नहीं रहती। तो आप देखेंगे कि वक्त बताएगा कि हम उम्मत मुस्लिमा के सच्चे खैर खां हैं और हमसे ज्यादा हमदर्दाना मशवरा उम्मत मुस्लिमा को कोई नहीं दे सकता। उसके बाद मुझे बाद योगी इस्लामी लीडर मिले और उनके जब इल्म में ये बात बाजों के थी बाजों के नहीं थी, जब उनको उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा आपने बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। उन दिनों में वाकई जज्बात में बड़ा इश्तियाल था और बड़ी खिचड़ियां पक रही थी। अगर हम कोई ऐसी गलती कर बैठे तो आज हमने जो बोस्निया के मुसलमानों का हाल देखा यही हाल आज हमारा होना था, बल्कि शायद इससे भी बदतर होता। तो इस वक्त सब्र की जरूरत है और ये दोनों सिफात मुसलमान ममालिक को अपने अंदर पहले नाफिज करनी चाहिए। जब तक मुसलमान ममालिक सच्चाई और सब्र की तरफ नहीं लौटेंगे उस वक्त तक मुसलमान ममालिक में कोई ताकत पैदा नहीं हो सकती। सब्र जैसी कोई ताकत नहीं है दुनिया में। जो सब्र करने वाले की ताकत है वो दुनिया के एतबार से भी एक गैर मामूली ताकत के जमा करने का फार्मूला है। डैम है मसलन, यानी बड़ी बड़ी वो जहां पानी बंद करके, दरियाओं के पानी बंद करके बड़ी बड़ी झीलें और तालाब बनाए जाते हैं, डैम कहते हैं उसको। वो दरअसल एक सब्र का नमूना है। पानी बहता रहता है, अगर बहना रोक दिया जाए कि इस तरह अपनी ताकत को जाया ना करो, रुक जाओ, तो वो ताकत जाया नहीं हुआ करती, वो जमा हो रही होती है, वो बुलंदतर हो रही हो चढ़ रही होती है, उसका मयार बुलंद हो रहा होता है, उसकी ताकत बढ़ रही होती है और फिर वो एक बहुत बड़ी अजीमोशान ताकत बनकर उभरती है। उस वक्त अगर वो टूटे तो बड़े बड़े इलाकों को तबाह बर्बाद कर देती है। जबकि वो दरिया जिसको रोका गया था, हाँ करोड़ों साल भी बहता रहे तब भी वैसी तबाही नहीं बजा सकता। तभी हमारे मुहावरे में कहते हैं तुझ पर मेरा सब्र टूटे। सब्र पहले इकट्ठा होगा तो टूटेगा ना। अगर सब्र इकट्ठा हो ही ना, गालियां देकर और इश्तियाल अंगेजी की बातें करके दिल के सारे गुबार निकाल लिए जाएं और बात बात पर झड़पें करके किसी पर नाहक मजलूम पर जुल्म करके जालिम का बदला लिया जा रहा हो बजाहिर, जिस तरह पाकिस्तान में बदनसीबी से हुआ था कि वहां हिंदुस्तान में जो मजालिम हुए उसके नतीजे में कोयटे और बाद और इलाकों में बाद हिंदू बच्चों को जिंदा आग में फेंका गया। कोई मुसलमान जमीन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और अमल हमने, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की बड़ी भारी आबादी का ही रद्द अमल होगा, क्योंकि मुसलमान अपने जुल्म में भी एक हद रखता है, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की तरबियत में और बुतों की तरबियत में, खुदाए वाहिद की तरबियत में और बुतों की तरबियत में एक फर्क है। तभी मुसलमान अपने मजालिम में भी एक हद से आगे नहीं बढ़ा करता, तो उनका यही रद्द अमल होगा। मगर अफसोस है कि चंद ने जो बेसब्री दिखाई उसके नतीजे में अब मुसलमान हिंदुओं को यह कह नहीं सकता कि तुम जालिम हो, तुम इस कदर बहीमाना मजालिम की इस्तात रखते हो। वो कहते हैं तुमने कम किए होंगे मगर तुम भी तो वैसे ही हो ना। फिर बस जरूरत है कि मुसलमान ममालिक सच्चाई की तरफ और सब्र की तरफ लौटें और अपनी हर चीज में इंसाफ कायम करें। हक का मजमून जो है ये बहुत वसी है। जब कुरान करीम ने फरमाया हक की तरफ, हक पर कायम हो जाओ, तो हक की बहुत ही वसी तारीफ है। इंसाफ का क्याम भी हक में है और मजलूम होते हुए फिर सच्चाई की बात सरबुलंदी के साथ करना और जालिम को गोए अमल जुल्म की दावत देना, यह हक की आला तारीफ है। क्योंकि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद और हक को बहम मिलाकर एक ही मजमून में पेश फरमाया है, वह एक ही चीज के दो नाम है। फरमाया अफजलुल जिहाद कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिन जायर, के सबसे आला सबसे अजीम जिहाद यह है कि कोई इंसान एक जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर सच्ची बात कह दे। बस जालिम बादशाह के सामने सच्ची बात कहने का जो मजमून है वो आज इस्लामी हुकूमतों के ऊपर बैन ही सादे का रहा है। जिन बड़ी ताकतों को इन्होंने अपना सुल्तान बना रखा है, जिनको वो खुदा की तरह अगर जाहिरी तौर पर नहीं पूछते तो दिल से पूछ रहे हैं, उनके सामने हक कलमा हक क्यों नहीं कहते? क्यों आवाज नहीं बुलंद करते मुसलमान मजलूमों के हक में? क्यों नहीं कहते कि तुम गलत कर रहे हो? और जुर्रत और ताकत के साथ ये क्यों नहीं कहते? अगर ये ऐसा करें तो जिहाद करने वालों को खुदा ताला की तरफ से लाजिमन नुसरत और गलबे की बशारत है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की नसीहत है, उस पर अमल तो करके देखें। कुरान ने फरमाया है हक पर कायम होगे तो तुम्हारा इलाज होगा। बस हक पर हुकूमतों का भी फर्ज है कि कायम हो, और तमाम मुसलमान अवाम का, खा वो किसी दायरे जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, उनका भी बराबर फर्ज है कि आज वो हक की तरफ लौटें। सच्चा होने के नतीजे में इतनी अजीम ताकत नसीब होगी कि दुनिया की कोई ताकत इस सच्चाई की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर सब्र की तरफ लौटें, सब्र के नतीजे भी जैसा कि मैंने बयान किया है, डैम्स का बनना, बड़ी 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 गैर मामूली ताकतों को इकट्ठा करने का दूसरा नाम है, और यह सब्र से होता है। लेकिन इंसानी सब्र दो तरह से फल लाता है। एक तो सब्र में बजाते खुद कानून कुदरत के तौर पर एक ताकत है, और वो गैर मामूली तौर पर बढ़ने की सलाहियत, वो ताकत गैर मामूली तौर पर बढ़ने की सलाहियत रखती है। और दूसरा, मोमिन के सब्र के साथ दुआ का मजमून शामिल है। जब मोमिन सब्र करता है तो उसकी दुआओं में गैर मामूली ताकत पैदा होने लग जाती है। जब खुदा के नाम पर कोई शख्स रुक रहा है और दिल के सारे तकाजे यही हैं कि अब टूट पड़ो, इस वक्त जान फिदा कर देने का वक्त है, अवाकिफ से बेखबर हो जाओ, अपने दिल की जलती ही आग का इंतकाम लो, उस वक्त अगर खुदा की खातिर खुदा के नाम पर कोई शख्स रुक जाता है तो ना सिर्फ यह कि सब्र की अमूमी ताकत उसे नसीब होती है, बल्कि उस वक्त की दुआ जरूर मकबूल होती है। वो मां जो बच्चे की ज्यादतियों पर सब्र करती है, उसी वैसी मिसाल है। मुसलमान सच्ची हमदर्दी करता है बनी नौ इंसान से, वो उसको जुल्म पर जुल्म करते चले जाते हैं और ये सब्र पर सब्र करता चला जाता है, यहां तक कि सब्र का पैमाना आखिर लबरेज होता है। उस वक्त की दुआ जरूर मकबूल होती है। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को मां के हवाले से बयान फरमाया है। फरमाया वो दुआएं, खबरदार, वो दुआएं जो नामकबूल नहीं होती, उनमें मां की अपने बच्चे के खिलाफ बद्दुआ है। बड़ा ही बदनसीब बच्चा है जिसके खिलाफ उसकी मां दुआ कर दे, क्योंकि मां की फितरत में सब्र है। वो किसी खास हद से बड़ा हुआ जुल्म है जिसके नतीजे में आखिर मां का सब्र टूटा है, और इन मानों में सब्र टूटा करता है कि जमीन से भी टूटता है और आसमान से भी टूटता है। बस मुसलमानों के लिए निजात के यही राह है, निजात के यही दो रस्ते हैं जो सूरह वल असर ने उनके लिए खोले हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि मुसलमान ममालिक में इस बात का एहसास बेदार हो रहा है। अब हाल ही में पाकिस्तान में अदालत आलिया में जमात अहमदिया की तरफ से कुछ मुतफर्रक मुकदमात, यानी जमात अहमदिया की तरफ से नहीं बल्कि अफराद जमात अहमदिया की तरफ से मुतफर्रक मुकदमात बहुत देर से दायर किए गए थे, साल हा साल पहले से। लेकिन इससे पहले हमारी अदालत आलिया खुद बेहतर जानती है किस हिकमत के पेश नजर, मगर इन मुकदमात को सुनने की गोया ताकत नहीं रखती थी। अब फिजा बदली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अदालत आलिया ने ना सिर्फ यह कि इन मुकदमात की सुनवाई की है, बल्कि जिस किस्म के तबसरे हुए हैं उससे मालूम होता है कि उन्होंने फैसला किया है कि हम अदल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। अगर यह फैसला है तो मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं कि तुम हलाकत से बचाए गए हो। अगर अदालत आलिया से इंसाफ की जमानत जारी कर दी जाए और हुकूमत उस इंसाफ को कबूल कर ले تو ضرور اس ملک کے دل پھر جائیں گے اور ضرور یہ ملک حق کی طرف واپس لوٹتا نہیں تو لوٹا دیا جائے گا. یہ خدا کی تقدیر کی طرف سے بہت ہی پیارا اشارہ مجھے دکھائی دیا ہے، جیسے لمبی اندھیروں کی رات کے بعد تو روشنی کی رمق دکھائی دے. اور بعض دفعہ تو انہوں نے بہت ہی عمدہ عدالت عالیہ کے سب سے جو معزز چیف جسٹس تو نہیں کہہ رہا تھا، غالباً سب سے سینئر جج ہیں، ان کے تبصروں سے بعض دفعہ بجھا ہوا دل ایک دم کھل اٹھتا ہے اور بشاش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی عدالتوں میں کیسے کیسے پیارے انصاف کے گل کھل رہے ہیں. ایک موقع پر جبکہ پاکستان کے اٹارنی جنرل نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ بنیادی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، آزادی ضمیر کی باتیں کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے دستور اساسی کی اس شق پر آپ کی نگاہ نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی گلوری یعنی عظمت شان کی خاطر اگر کسی کو آزادی تقریر سے محروم کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اسلام کی عظمت شان اور گلوری کے نام پر ہم مطالبہ کر رہے ہیں. عدالت نے کیسا خوب جواب دیا، انہوں نے کہا بہت خوبصورت الفاظ ہے، بہت پیارے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام کی گلوری اس بات میں ہے کہ اقلیتوں کو آزادی زمین سے محروم کر دیا جائے، یا اسلام کی گلوری اس بات میں ہے کہ اقلیتوں کو ان کی زمین کی تمام آزادیاں دی جائیں؟ کیسا پیارا جواب ہے. خدا کرے کہ یہ رجحان زندہ رہے اور زیادہ طاقتور ہوتا چلا جائے. خدا کرے کہ سازشوں کی دنیا میں ایسی سازشیں نہ پل سکیں جن کو پالنے کی کوشش ضرور کی جائے گی. حسد کی دنیا میں ایسے حسد وہ شر نہ بن سکیں جو ایک معصوم کی زندگی کو جلا سکتے ہیں. بس شر کر حسد کے شر سے پناہ مانگو جو حسد کرنے والا کرتا ہے، جس وقت وہ کرتا ہے، خدا ہی ہے جو جانتا ہے کیسے کرتا ہے اور کب کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے، اسی کی پناہ میں آؤ. بس تمام عالم اسلام کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان دو نصیحت دو باتوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ یہ زمانے بدل دے گا. اگر اتنی لمبی رات کے بعد پاکستان میں بھی نور کی ایک شعاع پھوٹی ہے تو کیوں نہ ساری دنیا کے لیے دعا کریں کہ تمام دنیا میں بھی نور کی یعنی خدا کے عدل کے نور کی شعائیں پھوٹیں. بہت سی ایسی باتیں اور بھی میں نے آج کرنی تھیں، مگر چونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پھر ملیں گے. خطبوں کا انتظار تو ویسے ہی اب بڑا صبر آزما ہو چکا ہے، صبر کی تلقین ہے، تو میں اسی تلقین پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. اگلے خطبے تک صبر سے انتظار کریں، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ورزق اللہ اکبر.
حضور